जो लोग माजूर नहीं है वो साथ मिलकर बैठ जाएं। माजूर हैं उनके अलावा बाकी सब साथ मिलकर बैठ जाएं। माजूर हैं, बूढ़े हैं, तकलीफ में हैं, जिनको सहारे की जरूरत है, दीनी मजलिसों में बेनियाज होकर नहीं बैठना चाहिए। जिस मजलिस में दीन की बात कही जा रही हो उस मजलिस में इंडिपेंडेंट होकर बेनियाज होकर नहीं बैठना चाहिए, मोहताज होकर बैठना चाहिए। जब कोई मोहताज होकर बैठता है तो उस पर अल्लाह की तरफ से फैजान होता है। एक फकीर, एक गरीब आदमी, एक सवाली किसी मालदार के दरवाजे को खटखटाता है पर बेनियाज होकर जरा दादागिरी से मांगता है, उसे कुछ नहीं मिलता। उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी बेनियाजी, ये मोहताजी आ जाती है। बॉडी लैंग्वेज में मोहताजी, प्लीज मैं बहुत भूखा हूं, मेरे ऊपर रहम कीजिए, आप बहुत बड़े हैं। तो दीनी मजलिसों में जो मोहताज बनकर बैठता है, तलब के साथ बैठता है, तो उसे कुछ मिलता है। अब जहां तक माजूरों का ताल्लुक है, किसी की कमर में शदीद तकलीफ है कि वो न बैठ सके, ये कुर्सी पर बैठे हुए हैं, माजूर हैं, तो कोई हर्ज नहीं। माजूर के लिए तो नमाज में भी इजाजत है, मगर माजूर न हो और फिर दीनी मजलिसों का लिहाज न रखे, ये अच्छी बात नहीं है। बुखारी शरीफ की एक हदीस जहन में बिठाई। असल में इस पर मैं जरा तफसील से इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि रोजाना यहां दरस कुरान हो रहा है और मैं देखता हूं कि कुछ लोग जो है बिल्कुल हरकत करने के लिए तैयार नहीं। यानी एक शौक होना चाहिए कि अल्लाह का कलाम सुनाया जा रहा है, कुरान पाक सुनाया जा रहा है, तो दौड़ता हुआ आदमी आगे बैठ जाए। कव्वाली की महफिल होती तो पहली सफ के लिए लड़ते। कव्वाली की महफिल में फ्रंट सीट की कीमत टिकट की पिछली सीट से ज्यादा होती है, मगर वो भी सेल आउट हो जाती है सबसे पहले। तो क्या आगे बैठने से सुनाई ज्यादा देगा और पीछे बैठने से कम सुनाई देगा? हॉल के अंदर भी आला दर्जे के स्पीकर सिस्टम सेट किए हुए होते हैं, आप जहां कहीं बैठेंगे वो कव्वाली की आवाज आपके कानों तक पहुंचेगी। तो हमारे दिलों में कव्वाली की वो अजमत है जो अल्लाह के कलाम की अजमत नहीं है। और अगर कोई कहता है कि नहीं, हमारे दिल में कुरान की अजमत ज्यादा है, तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ ये बता रही है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ तो उसके खिलाफ है। क्रिकेट देखने के लिए जाएंगे पहली सफ में, फुटबॉल देखने के लिए जाएंगे पहली सफ में, कव्वाली पहली सफ में, सिनेमा पहली सफ में, और मस्जिद में देखते हैं नमाज के वक्त। आप सब हजरात देखिए नमाजों में, मैं ये मस्जिद अल फारूक की बात कर रहा हूं, आप सब देखिए कि नमाज से पहले आपको ये सुतूनों से इस तरफ ज्यादा लोग नजर आते हैं या सुतूनों के उस तरफ ज्यादा लोग नजर आते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि वही नमाज पढ़ करके चले जाना है। अगर वही नमाज पढ़ करके चले जाना हो तो बात समझ में आती है कि भाई यहां तक हम चलना नहीं चाहते, मगर पता है कि इकामत होगी तो चलकर यहां आना ही है, तो शुरू ही में अगर आकर बैठ जाए तो क्या हर्ज है अल्लाह के घर में। जो जितना आगे बढ़ता है तलब के साथ, अल्लाह ताला उसको इतना ही आगे बढ़ाते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, सुनिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन के साथ तशरीफ फरमा है, बैठे हुए हैं, इसी तरह दीन की बात हो रही है और एक सर्कल बना हुआ है सहाबा का। इतना बड़ा मजमा नहीं था, मजमा कम था तो सर्कल था, हलका। एक सहाबी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु आए, اور آ کر کے یوں غور سے نظر دوڑائی اور نظر دوڑا کر دیکھا کہ دو آدمیوں کے بیچ میں جگہ میری ہو جاوے ایسا ہے. تھوڑی جگہ انہوں نے دیکھی اور خیال کیا کہ تھوڑے ہٹیں گے تو میری جگہ ہو جائے گی. رافر جتن, تھوڑی سی جگہ دیکھی تو بہت سکون کے ساتھ اس میں سلپ ہو کر کے بیٹھ گئی تو یہ حلقے میں آ گئی. تو دیکھو بھائی, جگہ دیکھو تو یہ کام کرو. ہمارے یہاں ایکسٹریم ہی ایکسٹریم ہوتا ہے, یا تو ادھر کا ایکسٹریم یا ادھر کا ایکسٹریم. ایک ایکسٹریم تو یہ ہے کہ جگہ پوری مسجد خالی ہے پھر بھی پیچھے بیٹھے ہیں, اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ جگہ نہیں ہے پھر بھی گھس رہے ہیں. بھئی جگہ نہیں ہے, سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے پھلانگتے. تو دیکھو دو باتیں ہیں, جگہ نہیں ہے, جگہ نہیں, اور پھر لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر کوئی آگے بڑھتا ہے تو اس کے بارے میں تو حدیث شریف میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ایسے شخص کو جہنم کا پول بنایا جائے گا, جہنم کے اوپر لٹکا دیا جائے گا اس کو. اور جگہ ہے پھر بھی اعراض کرتا ہے, دور رہتا ہے دینی مجلسوں سے بغیر کسی عذر کے, بغیر کسی وجہ کے. تو اس کے لیے دیکھو کیا ہوا, ایک صاحب آئے اور بیٹھ گئے, دوسرے آئے اور دوسرے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ جگہ کہیں بھی نہیں ہے, اور اگر جگہ کہیں تھی بھی تھوڑی بہت تو ان کو ذرا شرم آئی. بعض لوگوں کو ذرا شرم محسوس ہوتی ہے, تو وہ جو سرکل تھا اس کے پیچھے بیٹھ گئے, جیسے یہ سرکل ہے یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, پھر تیسرا سرکل, مجمع زیادہ ہو تو 8-10 سرکل ہو جاتے ہیں, مگر وہ تو ایک ہی سرکل تھا. تو انہوں نے بےچارے شرم کی وجہ سے وہیں بیٹھ گئے پیچھے, سرکل کے پیچھے, مگر مجلس میں شریک ہو گئے. تیسرے صاحب آئے, تیسرے صاحب آئے اور انہوں نے یوں کر کے دیکھا, اور دیکھ کر کے مجلس کے ساتھ شریک نہیں ہوئی اور چلے گئے, مجلس میں بیٹھے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا انبئکم عن النفر الثلاث, بھئی میں تمہیں بتلاؤں تین آدمیوں کے بارے میں قصہ کیا ہے. سب سے پہلا اوا الی اللہ فآواہ اللہ, یہ جو مجلس میں جم کر بیٹھتے ہیں یہ اس میں داخل ہیں. اوا الی اللہ, سب سے پہلے شخص نے اللہ کی پناہ لی. یہ سرکل جس میں دین کی باتیں ہوتی ہیں یہ مجمع اللہ کے لیے بیٹھا ہوا ہے, یہ اللہ کے دوستوں کا مجمع ہے. اوا الی اللہ, اس نے اللہ کی پناہ لی, فآواہ اللہ, اللہ نے اس کو پناہ دے دی. بھئی کون سا اس نے بڑا تیر پھینکا, آیا اور حلقے کے اندر بیٹھ گیا, اس پر اتنی بڑی فضیلت اس کو ملی. دوسرا استحیا فاستحی اللہ منہ, دوسرے نے حیا اور شرم سے کام لیا, بچارا شرم کی وجہ سے وہیں بیٹھ گیا. اس میں حضرات محدثین کی دو رائے ہیں, ایک رائے تو یہ ہے کہ اسے حیا آئی شرم آئی اور جہاں جگہ تھی وہیں بیٹھ گیا, آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی. ہوتا ہے ایسے, بہت سے لوگ کمزور طبیعت کے ہوتے ہیں تو وہ مجمع میں داخل ہونے سے پہلے ہی کارپیٹ پر بیٹھ کر کے گھسیٹتے ہوئے اندر مجمع میں آ جاتے ہیں, وہ سب کے سامنے چل کر نہیں آ سکتے, حیا. اور بعد حضرات محدثین کی رائے یہ ہے کہ نہیں, دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اس نے یوں کر کے غور سے دیکھا اور اس نے جب جگہ نہیں دیکھی تو اس کا بھی دل چاہا کہ میں گھر چلا جاؤں, مگر اس کو اللہ کے نبی کی حیا آئی کہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے کہ میں آیا ہوں اور اب میں چلا جاؤں گا تو ذرا شرم کی بات ہے، اچھا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو استاد ہے، معلم ہے، مسجد کا امام ہے، اس سے کوئی حیا کرتا ہے اس کو بھی یہ فضیلت ملے گی. تو فاستحیا، اسے حیا آئی، تو استحی اللہ منہ، اللہ کو بھی اس سے حیا آ گئی. اس نے شرم کا معاملہ کیا تو اللہ نے بھی شرم کا معاملہ کیا اور اللہ نے اسے معاف کر دیا. اور تیسرا، اعرض فاعرض اللہ عنہ، اور تیسرے شخص نے اللہ سے منہ پھیرا. اس لیے کہ جس مجلس میں اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں تو جو اس مجلس سے منہ پھیرتا ہے وہ اللہ سے منہ پھیرتا ہے. اللہ سے منہ پھیرا تو اعرض اللہ عنہ، اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا. اس لیے کوشش یہ کرو کہ جہاں کہیں دین کی باتیں ہو رہی ہوں، دین کی مجلسیں ہوں، ان مجلسوں کے اندر محتاج بن کر کہ مجھے ضرورت ہے، میں حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، اور طلب طلب کے ساتھ بیٹھو مجلسوں میں، محتاج بن کر طلب کے ساتھ. جب محتاج بن کر طلب کے ساتھ بیٹھیں گے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے فیضان ہوگا. اور جو کبر کے ساتھ، عجبہ کے ساتھ، اکڑ کے ساتھ، بے نیاز ہو کر، مستغنی ہو کر، انڈیپینڈنٹ ہو کر علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، نورانیت اور روحانیت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تو اسے بھائی کچھ نہیں ملے گا. تو بھائی کرو گے؟ صرف ہمارے سامنے نہیں، کوئی چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی دین کی بات کہہ رہا ہو، چھوٹے سے دیکھو، ادب بہت بڑی چیز ہے. ادب، اللہ کی بات سنائے، ایک تو پہلے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا ادب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جو بات سنا رہا ہے، بات سنا رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی بات سنا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے. دیکھو، ایک شخص تاجر ہوتا ہے، تاجر تو تاجر ہوتا ہے تو اس کی نظر میں تجارت کی قدر و قیمت ہے. اب یہ تاجر اگر دینی ذہن کا نہیں ہے، اس کو اگر آپ ایسا کہیں گے کہ آپ ان کو پہچانتے ہیں کہ نہیں، یہ مولانا صاحب ہے، ہوں گے مولانا صاحب، مگر اس سے آپ کہیں کہ آپ ان کو پہچانتے ہیں، کون ہے؟ یہ تاجر ہے. اچھا، تاجر ہے، السلام علیکم، کیا کرتے ہیں آپ، کیا کاروبار ہے آپ کا؟ دیکھو، اس کی نظر میں قدر و قیمت بڑھ گئی، اس لیے کہ اس کے دل میں تجارت کی قدر و قیمت ہے. تو ایک مومن کے دل میں علم دین کی، قرآن کی، حدیث کی قدر و قیمت ہوتی ہے. لہذا جس کسی کے پاس علم دین ہوگا، جس کسی کے پاس قرآن ہوگا، جس کسی کے پاس حدیث ہوگی، اس کی بھی قدر و قیمت ہو جائے گی. ایک بہت بڑے محدث ہیں، ابراہیم ابن طہمان رحمہ اللہ تعالی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی، جلیل القدر امام گزرے ہیں، بہت بڑے محدث بھی، بہت بڑے فقیہ بھی، حنبلی مسلک انہی سے چلا آگے. تو ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ابراہیم ابن طہمان رحمہ اللہ تعالی کا مجلس میں ذکر ہوا، بات چیت ہوئی ان کے بارے میں، کوئی تذکرہ آیا، تو یوں ادب سے بیٹھ گئے اور ادب سے بیٹھ کر یہ کہنے لگے کہ ابراہیم ابن طہمان ایسے آدمی نہیں ہے کہ زبان پر ان کا نام آئے اور احمد ابن حنبل ٹیک لگا کر بیٹھا رہے. ابراہیم ابن طہمان ایسے آدمی نہیں ہے کہ زبان پر ان کا ذکر آئے اور احمد ابن حنبل ٹیک لگا کر بیٹھا رہے. ہارون رشید مسجد نبوی میں پہنچے اور ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے درس میں آئے. بہت بڑا بادشاہ اپنے وقت کا، ہارون الرشید، مشہور خلیفہ گزرا ہے. تو جب وہ پہنچے ہیں مدینہ منورہ تو صاحب علم تھا، علم کا بہت شوق. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر چٹھی بھیجی کہ میں مدینہ منورہ میں آیا ہوا ہوں اور میری خواہش یہ ہے کہ جب تک میں مدینہ منورہ میں رہوں آپ میرے لیے وقت مقرر فرما دیں اور شاہی محل میں آ جایا کریں اور مجھے حدیث سنا دیا کریں روزانہ. اس شان والے علماء تھے, اس شان والے علماء تھے, وہ لوگوں کے سامنے پیر پھیلانے والے تھے, ہاتھ پھیلانے والے نہیں تھے, شان سے رہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کسی کے مال پر, کسی کے متاع پر نظر نہیں تھی. ان کی نظر صرف اس بات پر تھی کہ ہم بھی دین پر چلے, دوسروں کو بھی دین پر چلائیں. کسی کا احسان اپنے کندھے پر لیتے نہیں تھے, اپنی زندگی پاک صاف رکھتے تھے, دوسروں کو صحیح صحیح باتیں بتاتے تھے. اس قسم کے لوگ کسی سے ڈرا نہیں کرتے. مال کی لالچ والے لوگ ڈرتے ہیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان پر خط آیا کہ آپ تشریف لایا کیجئے, انہوں نے کہا, خط لکھا اپنی طرف سے کہ العلم لا یاتی یوتا الیہ, علم کسی کے پاس چل کر نہیں جاتا, علم کے پاس علم کی طلب والے کو چل کر جانا پڑتا ہے. علم نہیں آتا, علم کے پاس آنا پڑتا ہے. آپ مسجد نبوی میں تشریف لائیے, وہاں مجمع تھا تعریف علموں کا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسند پہ بیٹھے, بڑے کر و فر کے ساتھ حدیث کا درس دیتے تھے, بڑی شان کے ساتھ, اس لیے کہ اللہ کے نبی کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر درس سے پہلے غسل فرماتے تھے اور ہر درس سے پہلے دھلے ہوئے کپڑے پہنتے تھے, خوشبو لگاتے تھے بہترین قسم کی, اور مسند پہ آ کر جلوہ افروز ہوتے تھے اور طلبہ سب بیٹھے ہوئے ہوتے تھے حضرت کی تشریف آوری سے پہلے. آپ کی نظر پڑی کہ ایک صاحب ستون سے ٹک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, بہت غور سے دیکھا کہ کون ہے, دیکھا کہ یہ تو امیر المومنین ہے. اور ہارون رشید نیک آدمی تھا, ایسا کوئی فاسق فاجر بھی نہیں, نیک آدمی, علم دوست, اور یوں بھی امیر المومنین بہرحال اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے, خوف ہوتا ہے رعیت کے ایک فرد پر, مگر وہاں اس کی جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. تو آپ نے سب طلبہ کے سامنے نکیر فرمائی اور کہا کہ یا امیر المومنین, ان من اجلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجلال العلم, علم کا احترام کرنا یہ بھی اللہ کے رسول کا احترام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علم کا احترام کیجئے, اور علم کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے اس سہارے کو چھوڑ کر آگے تشریف لائیے, طلبہ کے ساتھ بیٹھ جائیے. آج کل میرے بھائیو یہ سب چیزیں چونکہ ختم ہو گئی, اس لیے ہمیں دینی مجالس سے فائدہ نہیں ہوتا. دینی مجالس سے ہم لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا اس لیے کہ اب ادب نہیں رہا, محتاجی نہیں رہی, طلب کے ساتھ کوئی آتا نہیں. ہر شخص نے اپنی ایک شان بنا رکھی ہے, اسی شان میں وہ زندگی گزارتا ہے. اچھی سے اچھی بات کہی جائے, قیمتی سے قیمتی بات کہی جائے, مگر طبیعت کی شر پسندی اور اندر کا باطن کا جو بگاڑ ہے وہ اتنا سڑ گیا ہے, اتنا سڑ گیا ہے, اتنا سڑ گیا ہے کہ قیمتی سے قیمتی باتیں سننے کے بعد بھی ذہنوں کو شفا نہیں ملتی. بوڑھے ہو جاتے ہیں, پیر قبر میں لٹک جاتے ہیں, کسی کو کیا بیماری, کسی کو کیا بیماری, کسی کی عمر 65 سے متجاوز, 70 سے متجاوز, 80 کے قریب, اس کے باوجود بھی دیکھتے ہیں کہ 10 سال پہلے جو حال تھا آج بھی وہی ہے, 15 سال پہلے جو حال تھا آج بھی وہی ہے, بلکہ حالت خراب ہوتی جا رہی ہے, حالت خراب ہوتی جا رہی ہے. صرف نماز پڑھ لینے سے, چہرے کے اوپر داڑھی آ جانے سے, حج کر لینے سے کوئی دیندار نہیں ہو جاتا. آپ اپنی ذرا ذہنیت کو بھی تو دیکھیے کہ ذہنیت میں کوئی فرق آ رہا ہے یا نہیں. پہلے فتنہ فساد کا جو مزاج تھا آج بھی وہی فتنہ فساد کا مزاج ہے, پہلے تماشا دیکھنے کا جو مزاج تھا آج بھی وہی تماشا دیکھنے کا مزاج ہے, پہلے دوسروں کو پریشانی میں دیکھ کر خوشی ہوتی تھی تو آج بھی وہی حالت ہے، اور پہلے دوسروں کو اچھائی میں دیکھ کر جلن ہوتی تھی تو آج بھی وہی حالت ہے. پہلے تیری میری سے فرصت نہیں ہوتی تھی، آج بھی تیری میری سے فرصت نہیں. تو بھائی ان مجلسوں کے اندر ایک تو ادب سے بیٹھو، احتیاج کے ساتھ محتاج بن کر آؤ، طلب لے کر آؤ، اور اچھی نیت سے سنو. یہ اس نیت سے سنو کہ بھائی جس مجلس میں ہم جا رہے ہیں، جس مجلس میں، تو وہاں جو نیک لوگ ہیں، صلحاء ہیں، اہل علم ہیں، ان کی زندگیاں جیسی ہیں تو ان کی باتیں سن کر ہماری بھی ایسی زندگیاں بن جائیں. اس نیت سے آؤ، اس نیت سے مت آؤ کہ بس سن لیں گے اور چھٹی. نہیں، ایک مقصد بناؤ اپنی زندگی کا میرے بھائیوں. دیکھو اسلامک دعوی اکیڈمی کو مثال کے طور پر لے لیجیے. لیسٹر میں ساری مسجدیں وہ ہماری ہی مسجدیں ہیں. مسجد الفلاح ہے، مسجد نور ہے، جامع مسجد ہے، مسجد عمر ہے، ہر جگہ کے اوپر دین کی محنتیں ہو رہی ہیں، اور ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہے، ایک مذاق ہے، ایک ذوق ہے، ایک طریقہ ہے. اس طریقے کے مطابق ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر محنت کرتے ہیں. ہر پھول کی خوشبو الگ، ہر پھول کا رنگ الگ، مگر بہرحال یہ ایک ہی باغ کے سارے پھول ہیں. اسی وجہ سے ہم اپنے یہاں سے کہتے ہیں کہ بھائی جس کا جہاں دل لگے وہاں سے فائدہ اٹھائے. مگر ہم اس وقت جہاں بیٹھے ہیں ہم اس کی مثال لیتے ہیں کہ اسلامک دعوی اکیڈمی کا ایک منہج ہے، اس کا ایک پاتھ ہے، اس کی ایک آئیڈیولوجی ہے، ایک مقصد ہے، ایک مشن ہے. اور اس مقصد اور اس مشن کے تحت 24 گھنٹے کے نظام یہاں چلتے ہیں مسجد کے اندر. رمضان میں، رمضان کے علاوہ مجالس، ویکلی پروگرام، منتھلی پروگرام، اسپیشل اوکیزنز میں پروگرام، جو کچھ بھی ہے. تو جو حضرات یہاں آتے ہیں، اہتمام سے آتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہاں کیوں آتے ہیں. صرف بیان سننے کے لیے آتے ہیں؟ صرف بیان سننے کے لیے آتے ہیں یا اس لیے آتے ہیں کہ ہم 5 ہفتے میں، 5 مہینے میں، 5 سال میں اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی دیکھیں؟ اس وقت اس مجلس کے اندر رمضان المبارک گزارنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں. تو آپ حضرات کو سوچنا چاہیے، لیسٹر والوں کو، کہ بھئی یہ ملاوی سے یہاں تک رمضان گزارنے کے لیے آئے تو کیا وہاں ان کی مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتے، تو یہاں کیوں آئے؟ زامبیا سے یہاں تک آئے ہیں اور وہ بھی آخری عشرے کے لیے، نہ ابھی سے آ گئے ہیں، رمضان شروع ہونے سے پہلے سے آ گئے ہیں، باربیڈوس سے آ گئے ہیں. یہ ہمارے مفتی صاحب باربیڈوس سے آئے ہیں، مفتی ہیں، پھر بھی وہاں سے یہاں تک آئے، کیوں آئے؟ یہ آپ کو سوچنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی خاص چیز ہے، کوئی چیز مل رہی ہے، کوئی چیز ہو رہی ہے. تو آپ کو سوچنا یہ چاہیے کہ یہ لوگ دور دور سے اس چیز کو لینے کے لیے آ رہے ہیں، تو ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے کہ وہ چیز کیا ہے. آج تک ہم نے تو سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ آتے کیوں ہیں اتنے دور سے، کیا بیان سننے کے لیے آتے ہیں؟ بیان وہاں کوئی نہیں کرتا، ان کے شہروں میں کوئی بیان کرنے والے نہیں ہیں. 500-700 پاؤنڈ کی ٹکٹ خرچ کر کے بیان سننے کے لیے یہاں آتے ہیں. یہاں تو جو تقریر ہوتی ہے وہ اسلامک دعوی اکیڈمی کی ویب سائٹ پر سن سکتا ہے، لائیو سن سکتا ہے. اب تو ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی، تقریر سننے کے لیے آتے ہیں، یہاں اعتکاف کرنے کے لیے آتے ہیں. اعتکاف اپنی مسجد میں نہیں ہو سکتی، وہاں اپنی مسجد میں اگر کرتے تو 2-3 آدمی بڑے سکون سے کرتے، یہاں 150-200-300 ہو جاتے ہیں. تو بیت الخلاء کی تکلیف، وضو خانے کی تکلیف، سونے کی تکلیف. تو لیسٹر میں رہنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ دور دور سے کیوں آتے ہیں، لندن سے کیوں آتے ہیں، بریڈفورڈ سے، یہ اپنے بولٹن سے کیوں آتے ہیں، پریسٹن سے کیوں آتے ہیں، دور دور سے لوگ یہاں آتے کیوں ہیں، کیا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ آپ 5 وقت کی نماز یہاں پڑھتے ہیں اور آپ کو پتا ہی نہ ہو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا چیز تقسیم کی جا رہی ہے، کیا چیز بانٹی جا رہی ہے. اور پھر اس کو مقصد بنا کر کے خوش ہونا چاہیے کہ بھائی ان لوگوں کو تو دور دور سے آنا پڑتا ہے، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی توجہ کرو گے؟ کرو گے توجہ؟ آدھی مجلس تو اس تنبیہ میں چلی گئی. روزانہ ادب سے بیٹھ جایا کرو مجلس کے ساتھ، ہر مجلس میں، اسی مسجد میں نہیں، کسی بھی جگہ پر جائے، دین کا کوئی بھی عالم بات کر رہا ہو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم کسی چھوٹے بچے کو تقریر رٹا کر، جلسوں میں ہوتا ہے نا، جلسوں میں چھوٹے بچوں کو تقریر ایک پیج کی رٹا کر کے کھڑا کرتے ہیں، اس میں بھی ادب سے بیٹھو، اس لیے کہ وہ بھی دین کی بات کر رہا ہے، کوئی بھی دین کی بات ہو. ہمیں پاؤں میں تکلیف ہے، اس کے باوجود بھی آپ حضرات غور سے ہمیں دیکھیے، ہمارے بڑے تقریر کر رہے ہوں یا ہم سے چھوٹے ہمارے شاگرد تقریر کر رہے ہوں، اتنی شدید تکلیف کے باوجود بھی پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ شروع سے اخیر تک دو زانو التحیات کی شکل میں ہم بیٹھے رہیں. کیوں بھائی؟ یہ تو ہمارا شاگرد ہے، ہم سے چھوٹا ہے عمر میں، بھائی یہ چھوٹا ہے اور یہ ہمارا شاگرد ہے، اس کی زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اس کے ادب کا تقاضا ہے. اور یہ جو میں باتیں میرے دوستو آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس پر آپ عمل کرو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، بجائے پیچھے بیٹھنے کے آپ اگر آگے کی صفوں میں آ کر کے بیٹھ جایا کریں گے، فائدہ آپ کو ہوگا. سب سے زیادہ رحمتیں پہلی صف میں اترتی ہیں، اس کے بعد دوسری میں، اس کے بعد تیسری میں، اس کے بعد چوتھی میں، اس کے بعد پانچویں میں. تو آپ آگے آئیں گے تو میرے اوپر رحمتیں اترے گی، آپ پر اترے گی. جو عمل کرے گا فائدہ اس کو ہوگا. آگے جو شخص بیٹھے گا وہ، اس پہ اللہ کی اتنی رحمتیں اترتی ہیں کہ وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور پیچھے جو بیٹھتا ہے وہ جگہ چونکہ رحمت سے بہت کم رحمت وہاں برستی ہے، وہ شیطان کا شکار ہو جاتا ہے. کیسے بھائی شیطان کا شکار ہو جاتا ہے؟ آپ بہت کم دیکھیں گے کہ صفے اول میں دو آدمی بیٹھ کر شرارت کر رہے ہوں اور آخری صف میں آپ دیکھیے آخری صف میں کیا ہوتا ہے، نماز سے پہلے اس کو چھیڑ رہا ہے، اس کو چھیڑ رہا ہے، بلکہ اس کی غیبت اور اس کی غیبت کر رہا ہے. مسجد میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں. یہ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ آگے اللہ کی حفاظت ہے، پیچھے اللہ کی حفاظت نہیں. یہاں برکت زیادہ ہے، پیچھے برکت کم. تو آپ حضرات کا اس میں فائدہ ہے، یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس پر اگر آپ عمل کرو گے تو اس میں آپ کا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ بھائی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب دوستوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ، الحمدللہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اللہ تعالی کے جتنے احکام ہیں ان کے دو حصے ہیں، ایک حصے میں کرنے کی چیزیں ہیں اور ایک حصے میں بچنے کی چیزیں. جو کرنے کی چیزیں ہیں انہیں مامورات کہتے ہیں، اور جو بچنے کی چیزیں ہیں انہیں منہیات کہتے ہیں. تو کچھ چیزیں وہ ہیں جو کرنے کی ہیں، نماز پڑھو، زکات دو، روزہ رکھو، حج کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، یہ چیزیں کرنے کی ہیں، انہیں مامورات کہا جاتا ہے. اور کچھ چیزیں وہ ہیں جنہیں منہیات کہا جاتا ہے اور یہ بچنے کی ہے، یعنی نہ کرنے کی، رکنے کی. شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، قتل مت کرو، ظلم مت کرو، چوری مت کرو. مامورات اور منہیات، کچھ چیزیں کرنے کی، کچھ چیزیں بچنے کی. اور اگر ما معمورات پر بھی ہم غور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ بھی بچنے ہی کی ہے. نماز پڑھو, اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز مت چھوڑو. روزہ رکھو, روزہ مت چھوڑو. زکات ادا کرو, زکات کی ادائیگی مت چھوڑو. حج کرو, حج کی فرضیت کے بعد حج کی ادائیگی کو مت چھوڑو. ماں باپ کی خدمت کرو, ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی مت کرو. تو اب یہ مامورات اور منہیات کی تقسیم میں گویا ایک ہی چیز رہ گئی کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے احکام بچنے کا نام ہے. یہ مت کرو, 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 یہ مت کرو. فجر کی نماز مت چھوڑو, ظہر کی نماز مت چھوڑو, عصر کی نماز مت چھوڑو, غیبت مت کرو, ماں باپ کی نافرمانی مت کرو, شراب مت پیو, قتل مت کرو, حسد مت رکھو. بچنا. اور متقی جو ہے, متقی اسی شخص کو کہتے ہیں جو بچتا ہے. تقوی بچنے کا نام ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ نماز چھوڑتا نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ نماز کے باب میں یہ متقی ہے. As far as salat is concerned he is متقی. ایک شخص کسی کو قتل نہیں کرتا تو ہم کہیں گے کہ قتل نہ کرنے کا اللہ کا جو حکم ہے as far as that command is concerned he is a متقی. تو نہ کرنے کو, بچنے کو, رکنے کو تقویٰ کہتے ہیں, اور جو نہیں کرتا ہے, بچتا ہے, رکتا ہے, اسے متقی کہتے ہیں, بچنے والا. اور رمضان المبارک کے 29 دن یا 30 دن یہ اسی تقوی کے لیے ٹریننگ گراؤنڈ ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ رمضان میں صبح صادق سے لے کر غروب تک ایک ہی چیز انسان کے ذہن میں رہتی ہے کہ مجھے بچنا ہے, مجھے رکنا ہے, مجھے کھانے سے بچنا ہے, کھانے سے رکنا ہے, پینے سے بچنا ہے, پینے سے رکنا ہے. میاں بیوی کے تعلقات اور میاں بیوی کے تعلقات سے متعلق ساری چیزوں سے بچنا ہے, ان ساری چیزوں سے رکنا ہے. اس لیے کہ روزہ جو ہے, الصوم لغتن الامساک, روزہ نام ہے رک جانے کا. اب روزہ اگر نام ہے رک جانے کا تو تقویٰ بھی نام ہے رک جانے کا. گناہوں سے رکنے کا نام تقویٰ ہے, اور روزہ نام ہے کھانے سے, پینے سے اور میاں بیوی کے تعلقات سے رک جانے کا. تو جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے نفس کو قابو رکھنے کی پوری کوشش کرے گا تو رفتہ رفتہ, آہستہ آہستہ اس کو گناہوں سے بچنے کی عادت ہو جائے گی. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اب جیسے ہی روزے کی بات آئے گی, روزے کا تذکرہ آئے گا تو نفس پر ذرا شاک گزرے گا, نفس پر ایک قسم کا بوجھ پڑے گا کہ اچھا میرے اوپر روزہ فرض ہو رہا ہے. تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے جا رہے ہیں, تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان سب پر روزے فرض کیے گئے تھے. المصیبت اذا عمت خفت, مصیبت میں جب ایک شخص مبتلا ہوتا ہے تو اسے وہ مصیبت بہت بڑی لگتی ہے, مگر اس مصیبت میں اس کے ساتھ دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں شریک ہو جاتا ہے تو مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالی کا اسلوب دیکھیے, اپنے مومن بندوں سے اللہ تعالی کو کتنا زیادہ پیار ہے کہ کہیں میرے بندے گھبرا نہ جائے, کہیں میرے بندوں کی طبیعتوں کے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہ پڑ جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. طبیعت پر بوجھ پڑے گا کہ اچھا ہم پر روزے فرض کیے گئے, تو اسے ہلکا کرنے کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے سب لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنی امتیں دنیا میں آئی ہیں, جتنے انبیاء کی امتیں دنیا میں آئی ہیں, ان میں سے ہر ایک کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے. ہاں تفصیلات میں اختلاف, کسی کے یہاں زیادہ دن, کسی کے یہاں کم دن, ممکن ہے اوقات میں اختلاف ہو, ممکن ہے ایام میں اختلاف ہو, ممکن ہے تعداد ایام میں اختلاف ہو, ممکن ہے تعین اوقات میں اختلاف ہو, تعین ایام میں اختلاف ہو, مگر یہ کہ روزے سب پر فرض تھے. اور آگے مزید ہلکا کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ ایام معدودات, بس گنے چنے دن, چند دن یہ روزے فرض تم پر کیے گئے ہیں. اور روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون, اس امید پر کہ تم تقوی والے بن جاؤ, اس امید پر کہ تم متقی بن جاؤ, اس امید پر کہ تمہارے اندر گناہوں سے رکنے کی, گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ تقوی کی بنیاد جو ہے, تقوی کی بنیاد وہ یہی ہے کہ گناہوں سے بچنا, اپنی نفسانی خواہشات کو روکنا. اور جب ایک شخص اپنی نفسانی خواہشات کو روکنے کا عادی ہو جاتا ہے ایک مہینے کے لیے, تو پھر وہ آسانی سے پوری زندگی میں بھی اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روک سکے گا. وہ سوچنے بھی مجبور ہو جائے گا کہ میں اگر رمضان المبارک میں 30 دن کے لیے صبح صادق سے لے کر مغرب کی اذان تک, سورج کے غروب ہونے تک کھانے سے رک سکتا ہوں بھوک کے باوجود, پانی سے رک سکتا ہوں پیاس کے باوجود, اور اپنی بیوی یا اپنے شوہر سے دور رہ سکتا ہوں خواہش کے باوجود, تو رمضان المبارک کے علاوہ دنیا بھر کی خواہشات کے ہونے کے باوجود بھی اللہ جل جلالہ وعام نوالہ کے حکم کو پورا کرنے کے خاطر کسی عمل سے, کسی فعل سے, کسی قول سے کیوں نہیں رک سکتا؟ اللہ جل جلالہ وعام نوالہ اس رمضان کے مہینے سے ہمارے ذہنوں کو کھولتے ہیں اور ہمیں یہ باور کراتے ہیں کہ تمہارے اندر میری اطاعت اور فرما برداری کی کیپبلٹی ہے, صلاحیت ہے, استعداد ہے, ابیلٹی ہے. اگر نہ ہوتی تو تم روزے نہ رکھ سکتے. تم روزے رکھتے ہو, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میرے خاطر تم بہت سی چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو. اور پھر کاملین کا جو روزہ ہے اس میں تو یہ کہ آنکھ کی بھی حفاظت ہوتی ہے روزے کی حالت میں, زبان کی بھی حفاظت ہوتی ہے روزے کی حالت میں, کانوں کی حفاظت ہوتی ہے روزے کی حالت میں, پھر پیٹ کی حفاظت ہوتی ہے مشتبہ مال سے روزے کی حالت میں, پھر سونا بھی کم ہو جاتا ہے, 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے, اور 5 وقت کی نمازوں میں بھی کچھ زیادہ اہتمام کے ساتھ سنتوں کا بھی اہتمام ہو رہا ہے, اذان سے پہلے مسجد میں آنا شروع ہو جاتا ہے, تراویح کی 20 رکعتیں پڑھ رہا ہے, تہجد کی نماز بھی پڑھ رہا ہے,
یہ وہ ساری چیزیں ہیں جسے نفس چاہتا نہیں مگر پھر بھی مجبور کرتا ہے. تو نفس کی لذتوں سے جو شخص رمضان کے 30 دن تک رک سکتا ہے وہ باقی زندگی میں بھی رک سکتا ہے, اور اسے 30 دن کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ یہ 30 دن تک اگر تیرے اندر رکنے کی, بچنے کی, اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے دور رہنے کی عادت ہو جائے گی تو شوال میں بھی یہ مشق جاری رہے, ذوالقعدہ میں بھی جاری رہے, ذوالحجہ میں بھی جاری رہے, اور یہ مشق جاری رہتے 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 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے تک میں تو کامل درجے کا متقی ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ مہینہ اللہ نے ہمیں اسی لیے دیا ہے کہ ہم خوب پریکٹس کریں گناہوں سے بچنے کی. صرف کھانے سے مت رکو میرے بھائیوں, صرف پینے سے مت رکو, اور صرف خواہشات سے مت رکو. رمضان المبارک کے مہینے میں ہر ناجائز کام سے رکو, ہر ناجائز کام سے رکو. صرف پیٹ کا روزہ مت رکھو, آنکھ کا روزہ بھی رکھو, زبان کا روزہ بھی رکھو, کان کا روزہ بھی رکھو, ہر ناجائز کام سے بچو. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے وعدے کرو عزم مسمم کے ساتھ, اور اللہ سے دعا بھی کرو کہ اے اللہ جس طرح ہم اس مبارک مہینے میں تیری توفیق سے گناہوں سے بچنے کی اور گناہوں سے رکنے کی طاقت پا رہے ہیں, آپ ہماری پوری زندگی رمضان المبارک بنا دیجئے. اس لیے کہ تقوی کے بغیر میرے بھائیوں دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے نجات نہیں ملے گی. جو شخص متقی ہو جاتا ہے, جس کے دل میں تقوی کا نور اتر جاتا ہے, جو گناہوں سے بچنے والا بن جاتا ہے, اسے شیطان ورگلا نہیں سکتا. ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. وہ پوری بصیرت کے ساتھ بچ جائے گا. شیطان ہر قسم کے حملے کرے گا, مگر جو بچنے والا ہے, رکنے والا ہے, گناہوں سے بھاگنے والا ہے, ایسے شخص کو شیطان اپنے نرغے میں لینے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا. اور جب شیطان اسے اپنے نرغے میں نہیں لے سکے گا تو ایسے شخص کے قدموں کو دنیا کی کامیابیاں بھی چومے گی اور آخرت کی کامیابیاں بھی چومے گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو شخص بچنے والا بن جاتا ہے, جو شخص گناہوں سے دور رہنے والا بن جاتا ہے, جو شخص پرہیز کرنے والا بن جاتا ہے, يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان کی مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ پیدا فرماتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کی جس وقت جو بھی ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کا اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے انتظام فرماتے ہیں جہاں سے اسے خیال بھی نہیں ہوتا. ساری ضرورتیں, روحانی ضرورتیں, مادی ضرورتیں, دنیاوی ضرورتیں, اخروی ضرورتیں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو بچنے کی عادت ڈالتا ہے, گناہوں سے رکنے کی عادت ڈالتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں دنیاوی معاملات میں بھی, اخروی معاملات میں بھی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُعَظِّم لَّهُ أَجْرًا, جو بچنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کے لیے اجر کو بہت بڑھاتے ہیں. ولا اجر الاخرتی خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون, دنیا میں بھی بہت کچھ ملتا ہے اور پھر آخرت میں جو ملے گا. ولا اجر الاخرۃ، آخرت کا اجر خیرن بہت اچھا ہے، کس کے لیے؟ للذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے آتے ہیں اور ایمان لے آنے کے بعد بچتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامۃ، جو اپنے آپ کو تقوی سے آراستہ کرتے ہیں، بچنے کی عادت ڈالتے ہیں، گناہوں سے رکنے کی عادت ڈالتے ہیں، اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اپنی طبیعت ثانیہ بنا لیتے ہیں، وہ قیامت کے دن سب پر فائق ہوں گے. یہ جو لوگ دنیا کی لذتوں میں اس وقت غرق ہیں، ان سب پر یہ فائق ہوں گے. اس لیے میرے بھائیوں، اس رمضان المبارک کے مہینے کو غنیمت سمجھو، اور غنیمت سمجھ کر تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تمام گناہوں سے بچاؤ. شروع شروع میں جبر کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا پڑتا ہے. شروع شروع میں گناہوں سے اپنے آپ کو جبر کر کے بچانا پڑتا ہے. دل چاہتا ہے کہ نامحرم عورت کو دیکھوں، مگر دل کے چاہنے کے باوجود بھی نگاہ نیچی کرنی پڑتی ہے، جبر کرنا پڑتا ہے. دل چاہتا ہے کہ فلم دیکھوں، مگر مجبور کرنا پڑتا ہے اور فلم سے دور رہنا پڑتا ہے. دل چاہتا ہے کہ شراب پی لوں، مگر جبر کرنا پڑتا ہے. دل چاہتا ہے کہ داڑھی کاٹ لوں، داڑھی منڈوا لوں، مگر جبر کرنا پڑتا ہے. دل چاہتا ہے کہ غیبت کروں، مگر جبر کرنا پڑتا ہے. شروع میں جبر کرنا پڑتا ہے. جب جبر کرتا ہے تو جبر کرنے کے نتیجے میں آہستہ 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 اس کی قوت تقوی کی بڑھتی چلی جائے گی، اس کے دل میں تقوی کا نور بڑھتا چلا جائے گا، اور بڑھتے 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 تقوی کا نور اتنا بڑھ جائے گا دل میں کہ پھر یہ کام جنہیں مجبوراً کر رہا تھا اب مزے سے کرنے لگے گا، مزے سے کرنے لگے گا. شروع شروع میں جب وہ اپنی نگاہ کو نامحرم عورت سے ہٹاتا تھا تو اس وقت بہت کڑوا محسوس ہوتا تھا. جب تقوی کا نور بڑھے گا تو اب یہ عورت کو دیکھ کر اپنی نگاہ کو ہٹائے گا تو اسے ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی، ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی. شروع شروع میں جب یہ تقوی اختیار کرتا ہے تو جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو نامحرم عورت سے نگاہ ہٹانے میں اتنی کڑواہٹ معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس نیت سے نکلتا ہے کہ راستے میں کوئی عورت سامنے نہ آ جائے تو اچھا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ بہت تکلیف ہوگی، بہت تکلیف ہوگی نگاہ نیچی کرنے میں. اور جب تقوی کا نور دل میں پیوست ہو جاتا ہے تو جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو دل میں خیال کرتا ہے کہ بیسیوں عورتیں اگر سامنے آ جائے تو اچھا ہے، اس لیے کہ جتنی مرتبہ سامنے آئے گی میں اپنی نظر کو ہٹاؤں گا اور ایمان کی مٹھاس محسوس کروں گا. اس تقوی کا نور دل میں بٹھاؤ، اور تقوی کا نور لانے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ شروع شروع میں جبر کرو اپنے آپ پر. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں تو جبر کرو، صف اول میں بیٹھنے پر طبیعت آمادہ نہیں ہوتی جبر کرو، مجبور کرو اسے. قرآن پڑھنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی مجبور کرو قرآن پر. دعا کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی مجبور کرو اسے. جب مجبور کرتے رہو گے مجبور کرتے رہو گے مجبور کرتے رہو گے تو اندر کا مزاج بدلے گا، اندر کا مزاج بدلے گا. مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے قہوے کی مثال سے اس کو سمجھایا ہے. یہ عرب حضرات جو قہوہ پیتے ہیں، تو جو قہوہ پینے کا عادی نہیں ہوتا وہ اول مرتبہ پیتا ہے تو اسے بہت ناگوار، ایک گھونٹ بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا. نیا نیا آدمی جس نے پہلے کبھی قہوہ نہ پیا ہو تو ایک گھونٹ پی کر کے تھک جاتا ہے، مگر ایک مرتبہ پیا، دوسری مرتبہ پیا، تیسری مرتبہ پیا، چوتھی مرتبہ پیا، پانچویں مرتبہ پیا، ناگواری کے باوجود بھی اپنی طبیعت کو مجبور کر کے پیتا رہے گا پیتا رہے گا پیتا رہے گا تو دو تین مہینے کے بعد قہوہ منہ کو ایسا لگ جائے گا کہ اس کے بغیر پھر سکون نہیں ملے گا. ایک دوسری مثال سے اس کو سمجھیے. سگریٹ پینے والا اول مرتبہ سگریٹ پیتا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے, سانس رکنے لگتا ہے, کھانسی ہوتی ہے اسے, دماغ چکرانے لگتا ہے. دوسری مرتبہ بھی ایسا ہوگا, تیسری چوتھی مرتبہ بھی ایسا ہوگا, پانچویں چھٹی مرتبہ بھی ایسا ہوگا, اور پھر جب اس کا عادی ہو جائے گا تو سگریٹ کے بغیر چین نہیں پڑے گا. مثالوں سے سمجھا رہا ہوں صرف کہ تقویٰ جو ہے, تقویٰ یہ ہمیں کڑوا لگتا ہے. اب ایک شخص اگر ایک مرتبہ سگریٹ پھونکنے کے نتیجے میں اسے جو تکلیف ہوئی ہے اس کی وجہ سے چھوڑ دے گا تو زندگی بھر سگریٹ کی لذت کو نہیں حاصل کر سکے گا. ایک مرتبہ قہوہ کو ٹیسٹ کر کے قہوہ کا ذائقہ چکھ کر چھوڑ دے گا تو زندگی بھر پھر وہ قہوے کی لذت حاصل نہیں کر سکے گا. تو اسی طرح جو شخص یہ تقوی کی جتنی چیزیں ہیں انہیں دو چار مرتبہ کر کے کڑواہٹ محسوس کر کے چھوڑ دے گا تو تقوی کی جو مٹھاس اور لذت ہے وہ زندگی بھر حاصل نہیں کر سکے گا. اس لیے دل چاہے نہ چاہے جبر کر کے ان کاموں کو کرتے رہو, اور ان کو آسان کرنے کے لیے, طبیعت کو جب جبر کرنا ہے تو ان کو آسان کرنے کے لیے نمبر ایک نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو. نیک لوگوں کی صحبت میں جتنا زیادہ بیٹھو گے تو طبیعت کو مجبور کرنا آسان ہوگا, نمبر ایک. نمبر دو, اللہ کا ذکر کیا کرو. اللہ کا ذکر, جو حضرات کسی شیخ کامل سے بیعت ہیں انہیں وہ ذکر کرنا چاہیے جو ان کے شیخ نے انہیں بتلایا ہے, اور جو کسی سے بیعت نہیں ہے, کسی کا شیخ نہیں ہے, انہیں پورے دن میں تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے, اور 100 مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے, اور 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ مختصر, اور درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم, اور قرآن مجید کی تلاوت جتنی ہو سکے کرو روزانہ, چاہے ایک ہی آیت ہو مگر روزانہ تھوڑی تھوڑی کرو. ایک آیت, دو آیت, تین آیتیں, ایک رکو, دو رکو, ایک سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا. اور مسنون دعائیں یاد کرو, کچھ بھی کرنے سے پہلے بسم اللہ, کچھ کرنے کے بعد الحمدللہ, کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ, کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, مسجد میں داخل ہونے کے وقت اللہم افتح لی ابواب رحمتک, نکلنے کے وقت اللہم انی اسألک من فضلک, بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, نکلنے کے بعد غفران کا الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی, چھینک آ گئی الحمدللہ, کسی کو چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتے ہوئے سنا کہو یرحمک اللہ, کسی کو ملے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ ذکر اللہ کا. اللہ کے ذکر میں کتنی چیزیں بتائی بھائی. نمبر ایک, اگر کسی شیخ سے بیعت ہیں تو ان کے بتلائے ہوئے ذکر کے مطابق عمل کریں, اور اگر بیعت نہیں ہے تو تسبیحات بتا دی, 100 مرتبہ تیسرا کلمہ, 100 مرتبہ استغفار, اور 300 مرتبہ درود شریف, اور اس کے ساتھ تلاوت کلام پاک, یہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہے, اور اس کے علاوہ مسنون دعائیں, اور چلتے پھرتے زبان کو تر و تازہ رکھو, لا یزال لسان کرتب من ذکر اللہ, جو کلمہ ہے, پہلا کلمہ, تیسرا کلمہ, استغفار, جو کچھ زبان پر آئے, اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ہر نیک عمل کے بعد چھوٹی مختصر دعا کر لیجیے. تو ایک کام کرنا ہے نیک لوگوں کی صحبت, دوسرا کام کرنا ہے ذکر اللہ, اور ذکر اللہ میں چار چیزیں بتلائیں. ایک تو ذکر مشائخ کا بتلایا ہوا, یہ جو تسبیحات میں نے بتلائی, دوسرا قرآن مجید کی تلاوت, تیسرا مسنون دعائیں, اور چوتھا دعا. ہر نماز کے بعد دعا کر لیا کرو مختصر, اتنا ہی کر لو کہ اے اللہ مجھے آپ ویسا بنا دیجئے جیسا آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، اتنا ہی کر لیا کرو، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرما دے، یہ بھی ذکر ہے. اور تیسری چیز، آخرت کے عذاب کو یاد کرو. ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا، سانپ مسلط کیے جائیں گے، بچھو مسلط کیے جائیں گے، قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے، اللہ سوال پوچھیں گے، پتہ نہیں جنت کا فیصلہ ہوتا ہے جہنم کا فیصلہ. اس سے جو ہے طبیعت کو گناہوں سے بچنے پر مجبور کرنا آسان ہوگا. جن لوگوں نے میرے بھائیوں آخرت کی فکر کی، انہیں اللہ جل جلالہ وامن والہ نے طرح طرح کے راستے دکھلائے. اور ہمیں چونکہ آخرت کی فکر نہیں ہے، دنیا کی فکر ہے، تو دنیا کے لیے طرح طرح کے راستے ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں. پہلے بھی یہ قصہ میں نے سنایا تھا کہ ایک مسجد میں ایک طالب علم رہتا تھا. پرانا زمانہ تھا، بورڈنگ والے مدرسے نہیں تھے. طالب علم پہنچتا تھا کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، وہاں جو محدث ہوتا تھا، وہاں جو فقیہ ہوتا تھا، اس سے اجازت طلب کرتا تھا کہ حضرت میں آپ کے پاس پڑھنا چاہتا ہوں. وقت مقرر ہو جاتا تھا. اب کھانے کا انتظام بھی طالب علم خود کرے، سونے کا انتظام بھی طالب علم خود کرے، جہاں کہیں سے جو کچھ مل جاتا تھا کھا لیتے تھے، بھوکے بھی رہتے تھے اور مسجدوں میں پڑے رہتے تھے. ایک طالب علم ایک مسجد میں رہتا تھا، رات کو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. اس طالب علم نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولا، دیکھا کہ ایک جوان لڑکی ہے، نقاب میں ہوگی، پردے میں ہوگی، جوان لڑکی ہے. اس نے کہا کہ میں ایک قافلے کے ساتھ چل رہی تھی اور کسی وجہ سے قافلے سے میں الگ ہو گئی ہوں، اور رات کا وقت ہے، شہر میں گلیوں میں ایک جوان کنواری لڑکی کے لیے بڑا خطرہ ہے، اس لیے آپ مجھے پناہ دیجئے مسجد میں. لڑکے نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے، اس لیے کہ میں اگر تجھے اندر آنے دوں، کسی کو پتا چل جائے تو میرے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. میں تو یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں ایک بہت بڑے محدث کے پاس. مگر اس بیچاری نے بہت منت کی کہ بھائی دیکھو قافلے سے میں الگ ہو گئی ہوں، اور تم جانتے ہی ہیں باہر کا ماحول، چور ڈاکو، کسی نے دست درازی کی، میری عفت کا گیا، میری عصمت کا گیا اللہ کے واسطے. تو اس نوجوان نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں اندر آنے دیتا ہوں مگر ایک شرط پر، اور وہ شرط یہ ہے کہ تہجد کے وقت سے پہلے تمہیں مسجد چھوڑ کے چلے جانا پڑے گا، اس لیے کہ لوگ یہاں آنا شروع ہو جائیں گے. کہ بہت اچھی بات ہے. اور طالب علم جس بستر میں ایک کونے میں سوتا تھا، اس کونے میں اس کو سلا دیا، اور مسجد میں بالکل آگے دوسرے کونے میں طالب علم اپنی کتابیں لے کر کے بیٹھ گیا. اب لڑکی بہرحال شریف تھی، تو اسے بھی خوف تھا کہ میں مسجد کے اندر تو آ گئی ہوں، مگر شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا رہتا ہے، پتا نہیں اس کی کہیں نیت میں بگڑ جاوے. اسے نیند نہیں آ رہی تھی اور اس کی نظر برابر اس لڑکے کی طرف تھی، خوف زدہ تھی. تو اس نے دیکھا کہ ہر 10-15 منٹ کے بعد وہ طالب علم اپنی شہادت کی انگلی اس چراغ کی لو میں رکھ کر کے پیچھے کھینچ لیتا تھا. چراغ جو موم بتی جل رہی تھی، جس کے نیچے وہ کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں وہی انگلی رکھتا تھا اور کھینچ لیتا تھا. اب بچی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ پاگل ہے گیا، اپنے آپ کو جلا رہا ہے. خیر تہجد کا وقت آیا، بچی چلی گئی، اور پھر صبح صادق نمودار ہوئی، قافلے والے تلاش کرتے کرتے اس سے مل گئے، ملاقات ہو گئی. تو اس زمانے میں ماں باپ کو اپنے بچوں کی بڑی فکر ہوتی تھی، تو ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ بچی کی عصمت کا کیا. پوچھا کہ تم نے رات کہاں گزاری؟ کہا فلاں مسجد میں. کہا وہاں کوئی تھا؟ تو کہا ہاں ایک لڑکا تھا. تو کہا سچ بتاؤ رات کیسے گزری تمہاری؟ کہا نہیں بہت عافیت سے گزری، بہت عافیت سے، بہت شریف لڑکا تھا، اس نے میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، ایک جگہ پر ہی بیٹھا رہا. بہت شریف لڑکا, اس نے تو بہت منع کیا مگر میں نے اسے مجبور کیا اندر جانے پر, اس لیے کہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. مگر ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ چراغ کی لو میں اپنی انگلی داخل کرتا تھا. پتہ نہیں مجنون تھا یا کیا. خیر ان حضرات کو فکر ہوئی تو تحقیق کے لیے مسجد میں گئے کہ تاکہ لڑکے کو پوچھیں کہ بھئی ہماری بچی نے یہی رات گزاری تھی یا نہیں, اور پھر یہ کہ لڑکے کو بھی ذرا دیکھ لیں. مسجد میں آئے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے, فجر کی نماز پڑھی انہوں نے اور پھر پوچھا کہ بھئی یہاں کوئی طالب علم رہتا ہے؟ کہا کہ ہاں رہتا ہے. لوگوں سے پوچھا کہ کیسا ہے؟ تو کہا بہت نیک, بہت شریف, بہت متقی شخص. انہیں اطمینان ہو گیا. بچے سے کار گزاری پوچھی, بچے نے وہی بات بتائی جو بچی نے بتائی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میاں ایک بات بتاؤ کہ ہماری بچی یہ کہہ رہی ہے کہ تم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چراغ کی لو میں اپنی انگلی رکھتے تھے, تم تو اچھے بھلے ذہین آدمی لگ رہے ہو, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا طالب علم نے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب بچی اندر آ گئی اور میں نے اس کو پیچھے لٹا دیا تو نفس اور شیطان مجھے بہکانے لگے, اور ہر 15 منٹ کے بعد میرے دل میں یہ وسوسہ ڈالنے لگے کہ اس سے اپنا منہ کالا کرو اور منہ کالا کر کے اس بستی کو چھوڑ کے چلے جاؤ, یہاں تمہارے کون رشتے دار ہے کہ تمہیں یہاں رہنے کی ضرورت ہے؟ یہ ایک موقع تم کو ملا ہے, اپنی خواہش پوری کرو اور خواہش پوری کر کے یہاں سے بھاگ جاؤ. تو اس نے کہا کہ جب جب بھی مجھے یہ خیال آتا تھا تو میں اس لو میں اپنی انگلی رکھتا تھا اور نفس اور شیطان سے کہتا تھا کہ تو تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا, تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ اپنے آپ کو گناہ سے بچنے پر مجبور کرنے کے لیے کرنے والوں نے کیا کیا جتن کیے, دیکھو تو صحیح. اب حدیث میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی ناجائز چیز کو اللہ جل جلالہ عام نوالہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی, یا تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ وہی چیز حلال کر کے اسے دے دیں گے یا اس سے بہتر چیز دیں گے. ایک لڑکی سے عشق ہو گیا اور صرف اللہ کے خاطر اس عشق کو چھپایا, لڑکی کے سامنے ظاہر نہیں کیا اور اس لڑکی سے دور رہے, اپنا علاج کروایا, تو یا تو اللہ تعالی وہی لڑکی نکاح میں پہنچائیں گے جائز بنا کر, یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر لڑکی عطا فرمائیں گے. یہ قانون ہے اللہ کا. تو جب لڑکی کے باپ نے اس لڑکے سے یہ تفصیل سنی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے اس سے بہتر داماد کہاں ملے گا جسے آخرت کی اتنی زیادہ فکر ہو. تو اس نے پیغام دیا کہ بیٹا اگر تم ہماری بچی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو تو ہم ہماری بیٹی کو تمہارے ساتھ بیاہنے کے لیے تیار ہیں. یعنی ابھی چند لمحوں پہلے جو چیز ناجائز تھی اللہ اسے اس کے لیے جائز بنا کر کے بھیج رہے ہیں. تو اسی پر میں اپنی آج کی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں میرے بھائیوں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں دوبارہ جو آخری اہم خلاصہ ہے وہ بیان کر رہا ہوں. ہمیں اپنی زندگیوں میں گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, نماز چھوڑنے سے ہم بچ رہے ہیں, مگر نماز چھوڑنے سے بچ رہے ہیں غیبت سے نہیں بچتے, نماز چھوڑنے سے بچ رہے ہیں بہتان سے نہیں بچتے, نماز چھوڑنے سے بچ رہے ہیں بد نظری سے نہیں بچ رہے ہیں. ہر گناہ سے ہمیں بچنا ہے, اور ہر گناہ سے بچنا یہ ایک ہماری عادت ہو جائے گی, طبیعت ثانیہ ہو جائے گی, اس میں ہمیں لذت آنے لگے گی بعد میں, مگر شروع میں کیا کرنا پڑے گا؟ شروع میں کڑوا لگے گا, شروع میں مشکل لگے گا. اس کڑوے گھونٹ کو پیو, اس کڑوے گھونٹ کو پیو اور اپنے آپ کو مجبور کرو. جب مجبور کرو گے میرے بھائیوں تو اس وقت جو کڑوی چیز لگ رہی ہے وہ چند ہی مہینوں کے بعد میٹھی لگے گی. اس کڑوے گھونٹ کو پیو, اور اس کڑوے گھونٹ کو پینے کے لیے کیا کرنا ہے بھائی؟ اس کو آسان کرنے کے لیے مجبور کرو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے, اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کو آسان کرنے کے لیے, طبیعت کو مجبور کرنے کو آسان کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک, نیک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنا ہے, نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے, نیک لوگوں کے مجمع میں آ کر کے بیٹھنا ہے, نیک ماحول میں بیٹھنا ہے. نمبر دو ذکر کرنا ہے, جو کسی شیخ سے بیعت ہے انہیں شیخ کا بتلایا ہوا ذکر کرنا ہے, ورنہ اس کے علاوہ باقی دوسرے حضرات 100 مرتبہ تیسرا کلمہ, 100 مرتبہ استغفار اور 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں مختصر والا صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر, ذکر کی ایک پہلی. ذکر کی دوسری شک قرآن مجید کی تلاوت کرے روزانہ, چاہے ایک ایک رکو ہو. اگر ایک ایک سپارہ روزانہ ہو تو بہت اچھا, اگر ایک ایک سپارہ نہ ہو سکے تو آدھا, آدھا نہیں تو پاؤ, پاؤ نہیں تو ایک ایک رکو پڑھو, مگر روزانہ. نمبر تین مسنون دعائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر جو دعا سکھلائی ہے پڑھنے کے لیے کہی ہے وہ پڑھو. اور نمبر چار اللہ سے دعا کرو, ہر نیک کام کے بعد مختصر دعا کر لیا کرو اللہ سے, مختصر دعا. تو نمبر ایک نیک لوگوں کی صحبت, نمبر دو ذکر, نمبر تین آخرت کا خوف, مرنے کے بعد کیا ہوگا, بڑھاپے میں کیا ہوگا. اس وقت خوب لذتیں لے رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آخرت کا بھی انتظار نہ فرمائے اور دنیا ہی میں بڑھاپے میں مجھے سزا دے دے. دنیا ہی میں موت کے وقت کیا ہوگا, نزا سکرات قبر میں کیا ہوگا, اللہ کے یہاں کیا ہوگا. تو گناہوں سے بچنا آسان ہے, اور اس کے لیے بھائی ٹریننگ گراؤنڈ یا رمضان کا مہینہ ہے. اس وقت یوں بھی 50-60-70-80% کام تو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں, تو اب 100% چھوڑ دو اور یہ عزم کرو کہ یہ اللہ, یہ ہمارا روزہ جو ہے گناہوں سے بچنے کا روزہ, یہ صرف عید الفطر کے چاند کے نظر آنے تک نہیں ہے, اب آخری سانس تک ہے, سانس کے نکلنے تک رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کتنے بجے ہوئے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا اله الا الله, نستغفر الله, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وانت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء, واغفر لي كل شيء, لا تسألني عن شيء واغفر لي كل شيء, لا تسألني عن شيء واغفر لي كل شيء, لا تسألني عن شيء واغفر لي كل شيء. يا ارحم الراحمين رحم کا معاملہ فرما, يا اكرم الاكرمين کرم کا معاملہ فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں سے درگزر فرما, صراط مستقیم پر چلنے کی جمنے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرما, ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرما, ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرما. الہ العالمین ہمارے دلوں کو تقوی کے نور سے آراستہ فرما, تقوی کے نور سے منور فرما. اے ارحم الراحمین ہمیں اپنے اولیاء مخلصین میں شامل فرما, اولیاء مخلصین میں شامل فرما, اولیاء محبوبین میں شامل فرما. الہ العالمین ہمیں اپنی محبت سے مالا مال فرما. الہ العالمین گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. الہ العالمین تیری نافرمانی کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے ارحم الراحمین ہماری زندگیوں کا بیشتر حصہ تیری نافرمانی میں گزر گیا ہے. الہ العالمین ہماری نفوس, ہماری طبیعتیں گناہوں کی اتنی عادی ہو چکی ہے کہ رمضان جیسے برکت مہینے میں, مسجد جیسی مبارک جگہ میں بھی الہ العالمین تیری نافرمانی میں مشغول رہتے ہیں. اے ارحم الراحمین یہ بہت بڑا جرم ہے, اسے معاف فرما دے. الہ العالمین معاف فرما دے. الہ العالمین معاف فرما دے. الہ العالمین ہم پر اپنی رحمت کی بارش برسا دے. الہ العالمین ہمیں اپنی معافی کی چادر میں جگہ دے دے. اے ارحم الراحمین ہمارے حال پہ رحم فرما فضل و کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما. الہ العالمین ہم سب کے لیے، ہمارے متعلقین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے الہ العالمین جنت الفردوس کے فیصلے فرما دے. الہ العالمین جہنم سے خلاصی کے فیصلے فرما دے. الہ العالمین گناہوں سے دوری کے فیصلے فرما دے. الہ العالمین تیرا قرب نصیب فرما، تیرا قرب خاص نصیب فرما. حسن خاتمے کے فیصلے فرما، سوئے خاتمے سے حفاظت فرما. الہ العالمین امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف صلاۃ و سلام پر رحم فرما. الہ العالمین پورے عالم کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما. الہ العالمین قدم قدم پہ برکت رحمت نصرت نازل فرما. ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما. الہ العالمین ہمارے اوقات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما. پورے عالم میں دین کی جتنی محنتیں جس لائن سے ہو رہی ہیں الہ العالمین سب کو قبول فرما. الہ العالمین سب کو قبول فرما، اپنے دین کی حفاظت فرما، اپنے دین کی حفاظت فرما، اہل دین کی حفاظت فرما، جو حضرات جدوجہد کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، مساجد کی مدارس کی حفاظت فرما، شرور فتن سے محفوظ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت والوں کی حاجت روائی فرما. الہ العالمین مظلوموں کی دستگیری فرما، الہ العالمین مظلوموں کی دستگیری فرما، مظلوموں کی دستگیری فرما. آفتوں میں مبتلا ہے ان کی آفتوں کو دور فرما. الہ العالمین جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے رہائی کے اسباب مہیا فرما. الہ العالمین جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں قرضوں سے سبکدوش فرما. الہ العالمین رمضان المبارک کے 12 دن گزر گئے، اے ارحم الراحمین ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے. الہ العالمین آئندہ کے لیے مستحکم فیصلوں کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین 12 دن کے گزر جانے کے باوجود بھی ہم اپنے مستقبل کے لیے کوئی حتمی فیصلے نہیں کر پائے. الہ العالمین دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، الہ العالمین ہم فیصلے نہیں کرتے، آخرت کی فکر نہیں کرتے. اے ارحم الراحمین تو فضل کا معاملہ فرما، قبولیت کے فیصلے فرما، ہمیں اپنی بارگاہ میں مقبولین میں شامل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.